صاحب اکمال الشیخ شیخ قطاب استفیل مطلع کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت اور شوق اور حبت سے ابھارنے والے بنیں، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے بنیں. دل کا اصلی کام یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دیں گے. اور یہی مقصود ان حضرات کا اپنے اپنے زمانے میں رہا ہے. تو یہ ارشادات شیخ تعالیٰ سکندی رحمۃ اللہ علیہ کیا، جن کا وصال 709 ہجری میں ہوا. تو یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے جو اس وقت آپ کے پاس اسی مقصود کے لیے آتے تھے، دل کی اصلاح کے لیے. دل کی اصلاح کیا ہے؟ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد کا حاصل کرنا، اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پا کر. ہر وقت ہمارے اندر ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، ہر انسان کے اندر یہ چلتی رہتی ہے، کروں نہ کروں. تو ہم نے تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اس کے تقرب کو حاصل کرنا ہے، جو اس کی اطاعت ہی سے ہے اور نافرمانی کو چھوڑ کر ہی ہے. وہ ہمیں شریعت مطہرہ بتائے گا. تو شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہمت حاصل کرنا، جانتے ہیں لیکن اندر میں بے ہمتی ہے. اکثر کہتے ہیں سستی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے. سستی کیا ہو رہی ہے؟ کہ پتہ تو ہے کہ کام کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی. پتہ ہے یہ غلط ہے لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں پڑ رہی. عادتیں غلط اتنی راسخ ہو جاتی ہیں. تو ہر زمانے میں اللہ والوں نے اس کی محنت فرمائی ہے. تصوف اسی کا نام ہے. صفائی یہی ہے کہ منفی جذبات ابھریں، اتنی قوت آ جائے اس کو دبا کر شریعت پر چلے. تو یہ حضرت کے ارشادات جو ہیں اس زمانے میں جو لوگ آپ کے پاس اس مقصود کے لیے آتے تھے، متفرق ارشادات تھے کہ 200 سال بعد مولانا علی متقی رحمۃ اللہ اس کے باب باندھ دیے، ایک موضوع کے ایک جگہ جمع کر دیے. حضرت مولانا خلیل صارفی رحمۃ اللہ اس کا اردو میں ترجمہ فرما دیا. پھر اس کی تشریح انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ فرمائی. تو پہلے وہ ترجمہ پڑھا جائے گا ملفوظ کا، اور اس کے بعد اس کی تشریح فرمائی مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ وہ پڑھی جائے گی. یہ ایک باب چل رہا ہے تفویض کا، یعنی اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں، جو تقدیری فیصلے ہیں، ان پر ہمارا دل راضی رہنے والا بن جائے. انسان کی زندگی کے اندر مختلف قسم کے غیر اختیاری حالات آتے رہتے ہیں، کبھی خوشگواریاں ہیں، کبھی ناگواریاں ہیں. اللہ کی حکمت ہے، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ پاک جیسے ہمارے خالق ہے تو حالات کے خالق بھی اللہ ہی ہیں. اور وہ جو حالات آئیں گے وہ ہمارے اپنے بس سے باہر ہیں، کبھی معافق کبھی نامعافق، کبھی خوشگوار کبھی ناگوار. تو ہمارا دل اس پر راضی رہنے والا بن جائے گا. یعنی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، کوئی صدمہ پہنچا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جھانکیں، اللہ کی طرف متوجہ. حالات کا بنانا، حالات کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی حکمتیں ہیں. تو یہ اس یہ موضوع یہ ہے، یہ باب یہ چل رہا ہے. اس میں یہ آج کا جو محفوظ ہے اس میں فرمایا اس میں تو تیری کوشش جس کا وہ تیرے لیے کفیل ہو چکا، اور اس میں تیری کوتاہی جس کا تو اس سے طالب ہوا، تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ والوں کے ارشادات مختصر لیکن جامع ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس لیے آ رہے تھے کہ وہ دل کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں، یعنی اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے، اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، تو یہ نشاندہی کی جا رہی ہے ان چیزوں کی طرف۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اس پہ تیری کوشش جس کا وہ تیرے لیے کفیل ہو چکا، اور اس میں تیری کوتاہی جس کا تجھ سے طالب ہوا، تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے فائدے مولانا عبداللہ گنگنا فرماتے ہیں، اے سالک طالب، دیکھیے ارشاد کن کے لیے ہے، سالک طالب، سالک جو اللہ کی طرف چل رہا ہے، یعنی اس کے قرب کو حاصل کرنے کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ یہ قرب کے تعلق سے اکثر عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ سے دور تو کوئی ہے نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی قدرت سے بہر نہیں، اس کے علم سے بہر نہیں، تو اس لحاظ سے تو سارے کے سارے اللہ کے قریب ہیں، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ قریب ہونا کیا ہے؟ یعنی یہ قریب ہونا اس کی رضا کے قریب ہونا ہے، جو اس کی اطاعت کے ساتھ ہے، اس کی اطاعت کے ساتھ ہے، اس کی نافرمانی کو چھوڑنے کے ساتھ، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، یعنی اس کی شریعت پر چڑھ کر۔ تو سالک وہ ہے جو اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ جو اس میں اس کی رضا میں جو رکاوٹ ہے، یعنی ان اعمال کو کرنے میں ہمارے اندر کی رکاوٹیں ہیں، نفس ہمارا خود ہمارا دشمن ہے جو ہماری راہ مار دیتا ہے، ہمیں روک دیتا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہمارے اندر میں وسوسے ڈال کر ہمارے حوصلے پست کر دیتا ہے، اور یہ فضائیں جو بگڑی ہوتی ہیں ان کے اثرات پڑتے ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو سالک وہ ہے جو ان ساری رکاوٹوں کو دور کرتے جا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والے تدبیریں بتاتے ہیں اس کی، کیونکہ ان کے تجربات ہیں، انہوں نے اس فن کو سیکھا ہوا ہے کہ نفس کے مکروں کو کیسے سمجھنا ہے، شیطان کے دور سے کیسے بچنا ہے، فضاؤں کے غلبے سے کیسے اتنا ہے۔ یعنی آج اگر ہم اپنے اندر میں جھانکیں تو ہمیں ہر ایک محسوس کرے گا کہ ہر وقت کشمکش ہے۔ تو اس کشمکش کے اندر ہم نے اپنے منفی جذبات پر کیسے قابو پانا ہے؟ تو سالک وہ ہے جو سلوک کی منزلیں ہی ہیں، یہ نہیں کہیں اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ہے کہ وہ اللہ والے ایسے اشغال بتاتے ہیں، ایسے اعمال بتاتے ہیں، ایسے مراقبے بتاتے ہیں، ایسے وظائف بتاتے ہیں۔ وظائف تو اس لیے تھے کہ نفس کی قوت ٹوٹے، شیطان کے دور سے بچنے کی ہمت ہو، ماحول کی فضاؤں سے بچنے کے اندر ہمت ہو، اب یہ چل رہا ہے، اس لیے یہ خطاب ان کے ساتھ ہے کہ اے سالک طالب جس کے اندر یہ طلب ہے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی، اس کے قریب ہونے کی، یعنی اس کی بتائی ہوئی، اس کی نازل شدہ پوری کی پوری شریعت پر چلنے کی استعداد حاصل کرنا۔ یعنی یہ نہیں جو آج ہمارا وسیلہ ہے کہ ہم اگر غور کریں ہم نے ہر ایک میں چند باتیں لے لی اپنی مرضی کی، جو سہولت ہے جس میں ہمارے نفس کی آسانی باقی چھوڑ دی، اور ہمارا نفس مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ تو کر رہا ہے، یہ تو کر رہا ہے جو کر رہا ہے، اور جو کتنی نہیں کر رہے دھیان بھی نہیں۔ ایسے گناہوں کے تعلق سے چند ایک گناہ ہم نے چھوڑ دیے، ہمارا نفس مطمئن کر رہا ہے، دیکھو تو یہ تو نہیں کر رہا، یہ تو نہیں کر رہا، وہ کتنے کر رہے۔ تو اصل تو ہے اللہ کا تقرب، اس کی پوری اطاعت سے ساری شریعت پر چلنا، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ بڑے بڑے پانچ شعبے ہیں، تو جتنے احکام ہیں ان سب پر چلنا، اس کی ہمت استعداد حاصل کرنا۔ تو طالب وہ ہے جس کو اللہ کے قرب کی طلب ہے، اور طلب کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اندر وہ ہمت اور قوت آئے کہ اس کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اور جملہ احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اے سالک اور اے طالب، مولا رزق اور اسباب معاش کا نہیں، اے سالک کے طالب مولا، یہ خطاب ہے طالب مولا کے، مولا کی طلب میں تو جو لگا ہوا ہے تو رزق اور اسباب معاش کا تیرا مولا تیرے لیے اپنے فضل و رحمت سے عامہ سے ذمہ دار کفیل ہو گیا ہے. تو جو کوشش کر رہا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، نفس سے کشمکش تیری چل رہی ہے، شیطان سے تیری ٹکر لگ رہی ہے، ماحول سے ٹکر لگ رہی ہے، تو اس کوشش میں تو لگا ہوا ہے، تو یہ خیال کر لے کہ رزق اور اسباب معاش کا تیرا مولا تیرے لیے اپنے فضل و رحمت عامہ سے ذمہ دار و کفیل ہو گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہ، یعنی جو بھی زمین میں چلنے والا ہے اللہ تعالی کے ذمے اس کا رزق ہے. یہ تو اللہ نے اعلان فرما دیا. بس جس شے کا وہ کفیل ہو گیا اس کی کفالت اور ذمہ داری پر تجھ کو اعتماد نہیں، اس میں تو کوشش کرتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے. یہ گزشتہ جمعے میں جو ملفوظ آیا تھا اس میں اس کی بات تفصیل سے ہو چکی ہے، پھر چند تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس میں ملفوظ، کیونکہ اس کے ساتھ ہے یہ، اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں کہ تدبیر کے تعاب سے اپنے نفس کو راحت دے. کیوں؟ کہ جو مقدر کر کے تیرا غیر یعنی اللہ جل وعلا تجھ سے اٹھا چکا ہے، تو اس کو اپنے نفس کے لیے مت اٹھا. اس کے فائدے فرمایا تھا کہ معاش کے لیے مختصر سی ایسی تدبیر کر لینا کہ جس کا نفس پر تعاب اور مشقت نہ ہو اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہونے اور اس کے احکام کی بجا آوری میں مانے نہ ہو اور نہ اس تدبیر پر قلب کا اعتماد ہو بلکہ اعتماد حق تعالیٰ کی رضا کے پر ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ تفصیل سے پچھلی دفعہ بات ہو چکی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی شان رضا کے پر اعتماد کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھڑ کے بیٹھا رہے، نہیں، یہ تو کرنا ہے، لیکن ایسی جس میں کہ قلب کا اعتماد کس پر، اس کی رضاکیت کے اوپر، اور نفس پر تعاب نہ ہو. جیسے آج ہم نے اوپر لاد رکھی ہے کہ ایک کام سے نہیں، ایک اور دو تین اتنے بکھڑے لاد لیے ہیں کہ ہم کو اسی کے اندر دیکھا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے اعمال ہیں وہ ہمارے لیے اس میں فرصت نہیں مل رہی. لیکن جس تدبیر سے نفس پر تعاب ہو کہ خیالات اور وساوس بے انتہا دماغ میں اس سے پیدا ہو جائیں کہ فلاں کام اس طور سے، فلاں اس طرح، ایک طویل بکھیڑا بلا ضرورت اپنے اوپر میں لاد لے، یہ قابل ترک ہے اور اس میں نفس کو سخت تعب ہوتا ہے، یہ من ہے. تو یہاں آگے کچھ بھی فرما رہے ہیں کہ اے سالک کے طالب مولا، رزق اور اسباب معاش کا تیرا مولا تیرے لیے اپنے فضل و رحمت عامہ سے ذمہ دار کفیل ہو گیا. چنانچہ ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی زمین پر چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا رزق ہے. تو جس شے کا وہ کفیل ہو گیا اس کی کفالت اور ذمہ دار خود کو اعتماد نہیں، اور اس پہ تو کوشش و جدوجہد کر رہا ہے، اور تجھ سے اس نے اعمال صالحہ اور بندگی کو طلب کیا، یہ اس کی طلب ہے. چنانچہ ارشاد ہے یعنی میں نے جنوں اور آدمیوں کو کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے میری بندگی کریں. اس پہ تو کوتاہی کرتا ہے، یہاں سستی کرتا ہے اور وہاں چست ہے. آج ہم دیکھ لیں ہمارا سب کا حال یہی ہے، دنیا کے کاموں کے لیے خوب چست ہے، دن رات اپنے اپنے پروفیشن کے اندر اپنے سکل کو بڑھانے کے لیے، اپنی ڈگریوں کو بڑھانے کے لیے، جو بھی ہے جس شعبے بھی ہے، ایک دو تین ہر مقدمہ اسپیشل کورسز، اسپیشل ڈپلومے، اسپیشل ورک شاپ، پتہ نہیں کیا، ایک لمبا بکیڑا ہے. یہاں اتنا نہیں ہے، چلو ہائر اسٹڈیز کے لیے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے طریقے سیکھنے کے لیے، فن کے ماہرین کے لیے جانے، ایک لمبا بکھیڑا. اس میں تو خوب چست ہے، لیکن جہاں دین کا مال کا معاملہ آتا ہے، دین کا تقاضا آتا ہے،
اس وقت تک ہمارے پاس
ہم سی بات ہے جی, ہمیں کہوں فرصت جی بھی کچھ ایسے اعمال کر لو جس سے اللہ کا رضا, اللہ کی رضا مل جائے, برکت آ جائے گی. یہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے لیکن ہماری مشغولی بڑی ہے جدات کے قصے. تو یہ اس لیے فرما رہے ہیں, یہ خطاب کس کے لیے؟ جس کو یہ شوق ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کروں. طلب تو ہے اس بات کی کہ میرے اندر وہ ہمت اور قوت آئے کہ میں اللہ کی اطاعت پر آؤں, ہر اس عمل کو کروں جس کو اللہ, جس پر اللہ راضی ہوتا ہے. لیکن کوشش زیادہ کس کی کر رہا ہے؟ جس کا وہ کفیل ہو گیا, جس کا اس نے ذمہ لے لیا. یعنی ساری صلاحیتیں اپنی اور ساری اپنی قوتیں طاقتیں کس پر لگا رہا ہے؟ ادھر. اور اس کے لیے سوچتا ہے, ادھر فرصت ہی نہیں ہے. اس کو فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک اس پہ تو کوشش جو کر جدو سے کر رہا ہے, اور تجھ سے اس نے اعمال صالحہ اور بندگی کو طلب فرمایا. یعنی کیا فرمایا؟ کہ میں نے جنوں اور آدمیوں کو کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کی میری بندگی کریں. اس میں تیری کوتاہی ہے, یہ معاملہ تیرا اس کی صاف دلیل ہے کہ تیری عقل کا نور یعنی شمع جو ہے بجھ گئی ہے, تجھ کو خاص عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو اس کے برعکس کرتا. یہ ہے تصور. آج تصور کو اپنے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے. آج صوفی پتہ نہیں کس کو سمجھتا, یہ ہے صوفی. یہ دل کی صفائی کے طریقے بتا رہے ہیں اور دل کے اندر جو علائشی آ رہی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دل کے اندر یہ ہم نے صفائی حاصل کرنی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ تو اس کا عکس کر کے, یہ علامت ہے کہ اس میں تو خوب چست ہے ادھر تو سست ہے. یعنی تیری عقل کا چراغ بجھ گیا, تجھے خاص عقل. اگر عقل ہوتی تو اس کے برعکس کرتا کہ جس شے کا ذمہ مولا نے لے لیا ہے اس سے بے فکر ہوتا. یعنی بقدر ضرورت مقصد تدبیر کر لے. ان شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں ان کے حصول کے لیے جائز طریقوں سے کوشش کر لے, مقصد سی اتنی, اور باقی وقت نکال کر کیا کر؟ اس پر آ, اس کی اطاعت کے لیے, اس کے تقرب کے لیے, اس کی محنت کر. تو جس شخص کا وہ طالب ہے اس میں اپنی پوری ہمت صرف کرنا اور کوشش کرنے کے لفظ سے جو شیخ نے اشارہ فرمایا ہے, اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بلا کوشش روزی کا معمولی طریقے سے طلب کرنا طالب کے لیے مذائقہ نہیں. یعنی یہ دوسری انتہا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو بھی ہیں اب اللہ نہیں کریں گے, اب ہم نے کمانا ہی نہیں, ہم نے کوشش نہیں کرنی. یہ نہیں ہے. یعنی بقدر ضرورت جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا وقت اس کو دو, جتنی اس کی ضرورت اتنی دے دو. اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے, اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہمیں ایسی استعداد عطا فرما دے کہ ہم شریعت مطہرہ پر چلنے کے لیے اپنے اندر وہ قوت حاصل کریں کہ پوری کی پوری شریعت پر چلنا آسان ہو جائے. تو جس دل کے اندر شفافت آ جاتی ہے, لطافت آ جاتی ہے, پاکیزگی آ جاتی ہے, اس دل میں پھر قوت آ جاتی, ہمت آ جاتی ہے, پھر نفس کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں جو آج غالب ہیں. آج نفس ہمیں بہانے بڑے بتا دیتا ہے, کیا کریں جی, مجبوری, زمانہ ایسا آ گیا ہے, کچھ تو کرنا پڑتا ہے, ماحول کو بھی تو دیکھنا ہے نا جی, لوگوں کو دیکھو لوگ کیا کہاں پہنچ گئے ہیں. عجیب بات ہے, لوگ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں ہیں, لوگ کہاں پہنچ گئے. انجام کی فکر نہیں ہے, انجام پر نظر نہیں ہے, سرکار کے ارشادات پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یقین نہیں ہے, ایک وہم سا ہے. آخرت کا تصور یقینی نہیں ہے, ایک وہم سا ہے, یا پھر مایوسی ہے جیسا کہ ماشاءاللہ جمعے سے پہلے تفصیل سے بتایا گیا, یا انتظار لگا ہوا کہ اب تو کام کریں گے پھر کب جب مہدی علیہ السلام ہی آئیں گے. یہ دوسری طرف یعنی ہاتھ پر ہاتھ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پھر تو کام ہوگا، اب ہم جو مرضی کر لیں، اب تو انجوائے کر لیں، یہی مطلب ہوا نا، جب فضاد چل رہی ہے، یہ تو نہیں ہے، وہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، پہلے ہی موت آ جائے گی، کس کو پتا ہے، کیا گارنٹی ہے؟ تو اس انتظار کے اندر نہیں، ہمیں ابھی بھی اس وقت بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی کو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، اور دن رات ہمارے سامنے ہو رہا ہے واقعی بات ہے. تو اپنے اندر میں اس استعداد کو حاصل کرنا ہے کہ جو نفس کے مکروں کو سمجھ کر اس سے ہمیں بچا لے، جو شیطان کے مکر اور ان کے داؤ ہیں ان کو سمجھ کر ہمیں اس سے بچا لے. یہ فضاؤں کے اندر جو غلبہ ہے، باطل پورے زور کے ساتھ ہم پر حاوی ہو رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں خلجان ڈال رہا ہے اور ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اپنے اندر میں قوت کو حاصل کرنا ہے کہ اس سے مغلوب نہ ہوں بلکہ غالب آئیں. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک دین کو قیامت تک چونکہ باقی رکھیں گے، اس لیے اللہ والے ہر زمانے کے اندر رہے ہیں اور رہیں گے. تو اللہ ہر زمانے کے اندر ایسے بندے رکھیں گے اور ہیں جو دین پر چل رہے، شریعت پر چل رہے، انہی فضاؤں میں، اسی ماحول کے اندر. اور قیامت کے دن جب ہم یہ عذر پیش کریں گے کہ جی کیا کریں، فضائیں خراب تھی، تو اللہ پاک ان کو ہمارے سامنے لے آئیں گے، دیکھو تمہارے زمانے کے بندے، انہوں نے سنت کو اپنایا، انہوں نے شریعت کو اپنایا، انہوں نے فضاؤں کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو اب سنبھالا، یہ بچے، یہ ہر شعبے کے بندے مل جائیں گے، دنیا خالی نہیں ہوگی. جیسے ایک صاحب کہنے لگے 99.9% غلط ہیں، میں نے کہا شکر ہے 0.1 کو تسلیم کر رہے ہیں آپ، چلو 99.9 غلط ہیں، لیکن 0.1 کو تو آپ تسلیم کر رہے ہیں، پھر کیا بات ہے اس 0.1 کی طرف شامل ہونے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے، ادھر کیوں جاتے ہیں، ادھر کیوں نہیں دل جا رہا، یہ بھی تو آخر ہے نا، اس کے لیے ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فن کو سیکھنے کے لیے اس کے مہر کی نگرانی میں سیکھے تو آسان نہیں ہو جاتی ہے، یہ ہم سی بات. اب یہ بات ہمیں دنیا کے اعتبار سے سمجھ میں تو آ رہی ہے، اس لیے اس کے ماہرین کے پاس ہم جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تاکہ اس فن کو سیکھ کر جو ہمارا مقصود ہے کہ مال زیادہ ملے، مادیت زیادہ ملے، دنیا کے نقشے اچھے بنے، نفس کو راحت ملے اس کے مزوں کے لیے، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن نفس کے داؤ سے بچنے کے لیے، شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے، اندر ہی اندر ہمارے جو گڑبڑ چل رہی ہے، ظاہر میں تو جو کچھ بھی ہے اندر ہی، اس کے لیے جو مقابلہ کرنا ہے وہ قوت حاصل کرنے کے، اس کے ماہرین سے یہ فن سیکھنے کی چیز ہے جو اندر ہی اندر ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے کہ جی زمانہ اب ایسا آ گیا، جی ماحول ایسا آ گیا، فضائیں ایسی آ گئی ہیں، جی دنیا بھی تو رکھنی ہے نا ان فضاؤں کے اندر. لیکن جس کے دل کے اندر یہ شفافت آ جاتی ہے، حضرت مولانا عبد القادر رائفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جس کو یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، نسبت کس کو کہتے ہیں؟ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ اصطلاحات تو سنتے ہیں لیکن حقیقت اس کی ماہیت سے بے خبر ہوتے ہیں. نسبت کہتے ہیں لگاؤ کو، یعنی اللہ کے ساتھ دل کا ایسا لگاؤ کہ ہر وقت اس کا دھیان خیال دل و دماغ پر ایسے غالب ہو جائے کہ اس کی ہر اطاعت پر ڈالے، ہر نافرمانی سے روکے. سمجھتے جس کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جس کے دل کے اندر یہ استعداد آ جاتی ہے، اس کے لیے شریعت کے خلاف چلنا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے جو آج جہل صوفی کہتے شریعت اور ہے جی، طریقت اور ہے. طریقت تو شریعت پر ڈالنے کے لیے ہے، طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے. تو یہ جو اللہ والوں سے لینے کی چیز ہے, یہ فن جو سیکھنا, وہ یہ ہے کہ شریعت پر چلنے میں رکاوٹیں جو ہیں ان کا ازالہ کیسے. کہ معلوم ہے معمول نہیں بن رہا, پتہ ہے کہ عمل کرنا ہے, پتہ ہے یہ گندگی ہے, گندگی سے بچا نہیں جا رہا. جیسے بد لگائی کا ایک آج عام ایک وبا اتنی عام ہو گئی ہے, اللہ کی بلا پتہ بھی ہے گند گندگی ہے, لیکن بچنا. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو آج پریشان ہیں. کون پریشان ہے؟ جن میں دین کی رمق ہے, جن میں حیا کی رمق ہے. بے حیا کی بات نہیں, بے حیا کی بات تو چھوڑے, وہ تو جن میں دین کی رمق, حیا کی رمق ہے, وہ آج پریشان ہیں. اکثر اس کے ای میل آئے گی, ایس ایم ایس آئیں گے, میسیجز آئیں گے, فون آئیں گے, آئیں گے, آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں, سمجھ نہیں آتا. کچھ عرصہ گزر بھی جاتا ہے, پھر غلبہ ہو جاتا ہے, پھر بے بسی ہو جاتی ہے. ایسے ایسے ساتھی تو پریشان, یعنی اس وقت فضاؤں کے اندر اس کا اتنا غلبہ ہو گیا, کہتے ہیں جی نگاہوں کو روکنا مشکل ہو گیا, بے بسی ہو گئی. کیوں جی ہے یا نہیں, بے بسی ہو گئی. میں اکثر عرض کرتا ہوں, بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ جو بے بسی, نفس ہمارا ہمیں بے بس کر کے بتا رہا ہے کہ بے بسی ہو جاتی ہے, یہ اکثر جملہ ہے. تو میرا اس طبقے کی سوال ہے, یہ جو بے بسی بتا رہا ہے, جن کے اندر حیا کی رمق ہے, جن کے اندر کچھ دین کی رمق ہے, جو یہ بے بسی کی ذکر کر, ان سے ایک سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ والدین موجود ہوں اور والدین کی موجودگی کے اندر نفس یہ گندا تقاضا کرے, تو کیا اس وقت ضرورت ہوتی ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کی؟ سارے لا رہے, سب مانتے ہیں کہ بے بسی کیسے, بس میں تو ہوا نا, بس میں تو ہوا نا کہ والدین کی موجودگی کے اندر ہے, استاد کی موجودگی میں, شیخ کی موجودگی میں, بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ دیندار دوست بھی اگر پاس بیٹھا ہوا ہو ہے اور نفس یہ گندا تقاضا کرے اور موقع بھی ہو بد نگاہی کا, کیوں جی کیجیے کرے, اٹھائے گا سر؟ کبھی نہیں ہوگا. تو بے بسی کیسی ہے؟ بس میں تو ہے. بات عجیب نہیں ہے کہ استاد کی موجودگی کے احساس میں, والدین کی موجودگی کے احساس میں, شیخ کی موجودگی کے احساس میں, اور دیندار دوست کی موجودگی کے احساس میں نفس کے گندے تقاضے پر آسانی سے قابو پا لیتے ہیں. لیکن وہ اللہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا, جس سے چھپ نہیں سکتے, جو ہمارے دل کے اندر بھی جھانک رہا, اس کے دیکھتے ہوئے یہ گندا کام کر لیں, کیا وجہ ہے؟ استحضار نہیں, یاد نہیں کرتا, زبان کہہ رہی ہے, زبان کہہ رہی کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ یاد نہیں رہتا. تو یہ تصوف جو ہے اس کا نام ہے, صفائی یہ ہے کہ وہ یاد رہنے لگے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے, یہ خیال رہنے لگے. پھر نافرمانی پر ضرورت ہوگی جی, اسی کی مشکل. یہ ذکر اس لیے ہے کہ ذکر سے مذکور جس کو یاد کر کر کے یہ اللہ کے نام کی تکرار کے ساتھ وظائف جو ہے, یہ یقین, یہ اللہ والے اس لیے بتاتے رہے ہیں کہ اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسا رچ بس جائے کہ وہ ہمیں یاد رہنے لگے. آج وظائف مانگتے کس لیے؟ جس دنیا کے مارے مسئلے حل ہو جائیں, کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو جائیں, جی رشتے مل جائیں, جی فلاں کام ہو جائے, فلاں کام ہو جائے. آج وظائف اللہ والوں سے وظیفے اس لیے لیتے تھے پہلے کہ میرے اندر وہ قوت آئے, یہ نفس مجھے مغلوب کر دیتا ہے, شیطان مجھے ڈھیر کر دیتا ہے, یہ فضائیں مجھ پر غالب آ جاتی ہیں, ان سے کیسے بچے. تو ذکر تو اس لیے ہے، یہ روحانی ٹونک تو اس لیے ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو بدماش ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ دشمن اس لیے ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، یہ اس کی نافرمانی پر ابھار رہا ہے، اس کی فرما بردار سے روک رہا ہے، یہ ہمارے راہ مار رہا ہے، ہمارا نقصان کر رہا ہے۔ تو وظیفہ اس لیے ہے، ذکر اس لیے ہے، اللہ سے مانگے اللہ ہمیں صحیح فہم نصیب فرما دے اور اس کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ تو اسی کے لیے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، ہمارا یہ بیٹھنا اس لیے ہوتا ہے، اسی ذکر کی مشق کے لیے، اور مخصوص ذکر تو یہ ہو کہ ذکر سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں، یعنی اس کا دھیان خیال ایسا رہنے لگے جو ہمیں ہر وقت اس کی ہر اطاعت پر ڈالے، ہر نافرمانی سے روک دے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، جیسے علاج کے طریقے جسمانی مرض کے مختلف ہیں، اسی طریقے سے یہ دل کی ان روحانی بیماریوں کے علاج کے طریقے بھی ہیں، مختلف ہیں، اللہ والے مختلف بتاتے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلی میں سے نہ ہو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں۔ ہم جو اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے۔ تو اللہ کا یاد فرمانا کیا ہوگا؟ اس کی توجہ، اس کی رحمت کی نظر۔ تو دل میں نورانیت آئے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، قوت ملے گی، ہمت بڑھے گی اطاعت کے کرنے کی، نافرمانی کو چھوڑنے کی، ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی۔ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اور خالی ہو کر، سب سے علیحدہ بیٹھ کر، کیونکہ جو استعداد ہم اپنے اندر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، ماحول کی گندی فضاؤں کے خلاف، بگڑی طبیعت کے خلاف، اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کے ساتھ، فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، رب کا نام بڑا متبرک ہے، اس نام کے ساتھ مشق کرنی ہے۔ یہاں تو تعلیم کے لیے، ترغیب کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو اصل ذکر ہے جس سے ہمارے اندر کی صلاحیت دل کی بڑھے گی، اس کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں سے، اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے کچھ وقت نکال کر اس کی مشق کرنی ہے۔ یہ تصور کی مشق ہے، تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور کی زبان سے دل کے اندر تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں، رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں بھی حرام کاموں سے روک دے۔ تو اللہ سے مانگے، اس سے جو مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ تو تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں کہ اللہ، اور تصور کی زبان سے اب دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں جی۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقال لكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. يا الله هم دعوك لذة نسيك المطلوب، يا الله هم دعوك حلاوة نسيك المطلوب، يا الله هم دعوك ابن ذات علي سيادة مناجات لذة نسيك المطلوب، يا الله هم دعوك بيدار المطلوب، يا الله هم دعوك بيدار المطلوب، يا الله اپنے ذكر سے ہماری صبح کو بھی ہماری شام کو بھی ہمارے دن کے اوقات کو اور ہمارے رات کی بستیوں کو یا نامنور سنبھالتا ہوں. یا اللہ نماز کی حقیقت نماز کا نور نصیب فرماتا ہوں. یا اللہ نماز کے قرآن کا نور نصیب فرماتا ہوں. یا اللہ شاہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نصیب فرماتا ہوں. یا اللہ ہم کو پورے کے پورے دین پر چلنے والا بناتا ہوں. یا اللہ بننے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرماؤں. یا اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرماؤں. اللهم حب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم تنستعان وليك الغلام لا حول ولا قوه الا بالله الذي يقيك. امين يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا رب.
إيه جزاك.